بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ نساء کی آیات 75 اور 76 کی تلاوت اور آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی پرہیزگار. اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور نعت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا. پروگرام کلام نور کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرمائیں گے, اور پروگرام یادوں کے جھروکھے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین, ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ خرم شہر کی فتح اور آزادی حقیقت میں ایک بڑا اور غیر معمولی کارنامہ تھا. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ منصوبہ بندی سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی. ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب میں صدر مرمو کو مدعو نہ کرنے پر ایک بار پھر مرکز پر تنقید کی ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خرم شہر کی فتح اور آزادی حقیقت میں ایک بڑا اور غیر معمولی کارنامہ تھا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کو خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مجلس شورائے اسلامی یا پارلیمنٹ کے ممبران سے خطاب میں فرمایا کہ خرم شہر کی آزادی کا واقعہ ایک معجزاتی کارنامہ تھا. آپ نے خرم شہر کی آزادی کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے, جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی, فرمایا کہ خرم شہر کی آزادی کے لیے انجام پانے والی بیت المقدس نامی فوجی کارروائی کے دوران فداکاریوں اور شہادتوں کی داستان کو جو خرم شہر کی فتح اور آزادی پر منتج ہوئی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے پارلیمنٹ اور اس میں وضع کیے جانے والے قوانین کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ نے مختلف میدانوں میں بہت سے اہم قوانین پاس کیے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایران مخالف پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے اسٹریٹجک ایکشن لا کی پارلیمنٹ میں منظوری ایک اہم اور بنیادی قانون تھا, جس نے ملک کو ایٹمی مسئلے میں پس و پیش کی حالت سے باہر نکالا, اور اس قانون پر عمل درآمد کے نتائج بھی پوری دنیا میں دیکھے گئے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دنیا کے حالات عالم اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں استقامت اور مزاحمت کے حق میں تبدیل ہو رہے ہیں. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اسلامک سینٹر جکارتا میں انڈونیشیا کے عوام کے پرجوش اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خاندان نبوت اور رسالت سے عشق کو انڈونیشیا کے عوام کی ممتاز اور نمایاں خصوصیات میں سے قرار دیا, اور اس بات پر زور دیا کہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے عالم اسلام میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہے, اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف و تفریق اور تکفیر خاندان نبوت کے راستے سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کی تشکیل میڈیا کی طاقت کے ذریعے اسلام و فوبیا کی ترویج اور اسلامی مقدسات کی توہین، مسلمانوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے اور انہیں کمزور کرنے کے لیے اسلامی امہ کے دشمنوں کی سازشوں کا ایک حصہ ہے، اور ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مسلمان قوموں کی ہوشیاری اور آگاہی کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ تسلط پسندانہ نظام کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کی مخالفت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران نے تسلط پسندی اور سامراج کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی اسلامی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا اور انہیں زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی اسلامی تحریک کے شہداء کے پاک خون کی برکت سے مسلمان معاشروں سے جہالت و نادانی کی بساط لپیٹی جا رہی ہے، اور روز بروز مزاحمت اور حق طلبی مضبوط سے مضبوط تر اور عالم اسلام کے دشمن کمزور سے کمزور تر ہوں گے۔ یہ الہی وعدہ ہے اور یقیناً پورا ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ ان کے دورے انڈونیشیا کے مقاصد میں دونوں ملکوں کے اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کو فروغ دینا شامل ہے، اور دونوں ممالک اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے جکارتا کی استقلال مسجد میں انڈونیشیا کے اسلامی اداروں اور تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملاقات اور گفتگو کی، جن میں تحریک علماء محمدیہ اور مجلس علماء انڈونیشیا سمیت کئی ادارے اور تنظیمیں شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کی دعوت پر انڈونیشیا گئے تھے اور اب تہران واپس آ چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ منصوبہ بندی سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی، شکست کھائی تو جنگی قیدیوں کی طرح معافی مانگ رہے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پارٹی قیادت کے فیصلے غلط ہوں تو کارکن پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکیلے ایک شخص کی شہرت اہمیت نہیں رکھتی ہے، پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن عمران خان کے غلط فیصلوں کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ انہوں نے اداروں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا تھا، 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ مسلح افواج ملک کی اساس ہیں، اساس پر حملے کا کہا گیا۔ خطرناک بات یہ ہے کہ منصوبہ بندی سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی، شکست کھائی تو جنگی قیدیوں کی طرح معافیاں مانگ رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ نہیں کیا، ابھی صرف غور کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے بعد رونما ہونے والے سیاسی حالات میں قیادت کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، اس لیے میں پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن پارٹی نہیں چھوڑ رہا۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ بطور سیکرٹری جنرل اور رکن کور کمیٹی پی ٹی آئی استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے جو قابل مذمت اور لمحہ فکریاں ہیں، واقعات میں ملوث افراد کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ملک کی مختلف جیلوں میں قید ہزاروں بے گناہ کارکنوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں درج تھا کہ شیریں مزاری، عارف علوی، شفقت محمود اور میں ڈنڈوں سے لیس حملے کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت میں گھر میں موجود تھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ہندوستان کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب میں صدر دروپدی مرمو کو مدعو نہ کرنے پر ایک بار پھر مرکز پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ تکبر کی اینٹوں سے نہیں بلکہ آئینی اقدار سے تیار ہوتی ہے۔ ان کا تبصرہ ایسے وقت میں آیا جب کانگریس سمیت 19 جماعتوں نے بدھ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے 28 مئی کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاح کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ راہل گاندھی نے ہندی میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ صدر کو افتتاح کرنے کی اجازت نہ دینا اور نہ ہی انہیں افتتاحی تقریب میں مدعو کرنا ملک کے اعلیٰ آئینی عہدے کی توہین ہے۔ پارلیمنٹ تکبر کی اینٹ سے نہیں، آئینی اقدار سے بنتی ہے۔ یمن کے ہزاروں افراد نے دارالحکومت صنعاء میں سامراجیوں کے خلاف نعرے کے عنوان سے ایک بڑے مظاہرے میں شرکت کی۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں یمنی باشندے بدھ کے روز سامراجیوں کے خلاف نعرے کے پروگرام کو 20 سال کا عرصہ پورے ہونے پر سڑکوں پر نکل آئے اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی مطالبہ کیا۔ انجمن علماء یمن کے رکن محمد المتوکل نے صنعاء میں ایران پریس کے نامہ نگار سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے عوام اپنے اصلی مسائل یعنی بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو اہمیت دیتے ہیں، اور سامراجیوں کے خلاف نعرے کے پروگرام سے لوگ دشمنوں کے خلاف اکٹھا ہوتے ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے مشیر محمد مفتاح نے بھی اس مظاہرے کے موقع پر ایران پریس کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی اجارہ داری کا مقابلہ اور جارحین کے خلاف احتجاج یمنی عوام کے لیے کامیابیاں لے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے عوام امریکہ کی اجارہ داری کے سامنے استقامت و پائیداری کی پہلی صف میں ہیں اور وہ امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے میں پیش پیش رہے ہیں۔ واضح ہے کہ حسین بن بدر الدین الحوثی نے سامراجیوں کے خلاف نعرے کا پروگرام شروع کیا تھا اور یہ پروگرام گزشتہ 20 سال سے سنا میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ غاصب حسین حکومت کے جارح فوجوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس میں بلاتا کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس میں بلاتا کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ فلسطینی مجاہدین نے جوابی کارروائی کے دوران مسلسل فائرنگ کر کے بلاتا کیمپ میں دن اندازی کرنے والے صہیونی فوجوں کو نشانہ بنایا۔ حالیہ دنوں غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر بن گویر کی سرکردگی میں انتہا پسند صہیونیوں نے، جنہیں صہیونی پولیس اہلکاروں کی حمایت بھی حاصل تھی، مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ بدھ کو ہو رہے او آئی سی کے جدہ ہنگامی اجلاس کے شرکا مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جارحیت کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں پر صہیونی فوجوں کی وحشیانہ جارحیت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے قبل اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹریٹ نے غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر بن گویر کی سرکردگی میں انتہا پسند صہیونیوں کی جانب سے، کہ جنہیں صہیونی پولیس اہلکاروں کی حمایت بھی حاصل تھی، مسجد الاقصی پر کیے جانے والے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے اس قسم کے اقدام مسجد الاقصی کا تشخص تبدیل کرنے کی غرض سے عمل میں لایا جا رہا ہے اور ہم اس طرح کے اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور مسلمانان عالم کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اشتعال انگیز اقدام سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادی ملکوں نے جزیرہ نما کوریا میں پیو یانگ کے خلاف نئی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ یون ہاپ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ واشنگٹن اور سیول نے شمالی کوریا کی 3 کمپنیوں اور انٹرنیٹ کے امور میں 7 سرگرم عمل شخصیات کے خلاف پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ اور امریکہ کی وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس اقدام کی وجہ شمالی کوریا کے ایٹمی اور میزائلی پروگرام کی توسیع کے مالی بجٹ کی فراہمی کے لیے پیو یانگ کی سائبر کوششیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ عزیز سامعین، عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کامیاب دورہ انڈونیشیا۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناظرین، جیسا کہ آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے انڈونیشیا کا سرکاری دورہ انجام دے دیا۔ آج ان کا دورہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وہ انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر وہاں گئے تھے اور وہاں انہوں نے انڈونیشیا کے صدر اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات کی، جبکہ انڈونیشیا کے عوامی اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ مسجد اور دیگر جو اسلامی مراکز ہیں وہاں پر بھی جا کر لوگوں سے انتہائی پرتکلف انداز میں اور بے تکلفانہ ماحول میں انڈونیشیا کے لوگوں سے گفتگو کی اور بات چیت کی، اور خاص طور پر انڈونیشیا جیسے ایک بڑے اسلامی ملک کے عوام سے اپنے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مسلمانوں کے درمیان اور پوری امت اسلامیہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا اور ظاہر ہے کہ انڈونیشیا اور ایران دو عالم اسلام کے بڑے اہم ممالک ہیں، اور اس اعتبار سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے صدر نے انڈونیشیا کا دورہ کیا ہے تو عالم اسلام کے تناظر میں اس دورے کی اہمیت سیاسی منظرنامے میں کافی بڑھ جاتی ہے، اور چونکہ انڈونیشیا اقتصادی اعتبار سے ایک ترقی کرتا ہوا ملک ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران بھی یہ پابندیوں کے مراحل کو عبور کرتے ہوئے اور ان کو ناکام بناتے ہوئے یہ کے بعد دیگر ترقی اور پیش رفت کی چوٹیاں سر کرتا جا رہا ہے، تو ایسے میں دو اسلامی ملکوں کے درمیان اقتصادی و تجارتی اور مختلف شعبوں میں تعاون کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس دورے میں ہم نے جو دیکھا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مختلف شعبوں میں جملہ سائنس، ٹیکنالوجی، اقتصاد، تجارت اور دیگر ثقافتی شعبوں سمیت دیگر معاملات میں باہمی تعاون کے 11 سمجھوتوں پر دستخط ہوئے، اور جو ترجیحی تجارت ہے اور اسی طریقے سے ویزا ایک دوسرے کے ملکوں کے جو تاجر ہیں، باشندے ہیں، ان کے لیے ختم کرنے جیسے معاملات پر بات چیت ہوئی اور اس پر سمجھوتا ہوا، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دورہ جو اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا انجام پایا انڈونیشیا میں وہ بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ہے اور ساتھ ہی کامیاب بھی رہا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کراچی سے پاکستان کے سینئر طرز نگار جناب راشد احا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی راشد احا صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کی نظر ہے علاقائی سیاست پر، خاص طور پر عالم اسلام کی، اور آپ ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ظاہر ہے کہ کس طرح سے 180 درجے دونوں کے نظریات مختلف ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے حواریوں نے پچھلے کئی عرصوں سے کوشش کی، اور خاص طور پر پچھلے چند سالوں میں، کہ ایران کو الگ تھلگ کر دیا جائے، شدید ترین پابندیاں عائد کر کے وغیرہ وغیرہ۔ یہ انڈونیشیا کا جو دورہ انجام پایا ہے ایران کے صدر کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دورہ صرف انڈونیشیا تک محدود ہے اور جو جنوب مشرق ایشیا کے دیگر ممالک ہیں اس کے جو دائرے ہیں وہاں اور وسیع نہیں ہوں گے ان تعلقات اور ڈپلومیسی اور سفارتکاری کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے درست فرمایا کہ یہ بالکل، آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ کیا یہ اس کا دائرہ ایسٹ ایشیا کے دوسری کنٹریز میں ہے، تو یقیناً دائرہ پھیل رہا ہے، بلکہ آج ہی ملائیشیا نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے اور یہ بیان دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ایران سے بہتر تعلقات اور یعنی اکنامک تعلقات اور دیگر تعلقات اپنے ملک کی ترقی اور کیا کہتے ہیں پیش رفت کے لیے۔ تو پہلا ابھی امیڈیٹ اثر جو اس کا دیکھنے میں آ رہا ہے ملیشیا کا بیان ہے، لیکن اوور آل جو راشد صاحب کی پالیسی ہے وہ امریکہ کی جو کیا کہتے ہیں جو تسلط پسندانہ پالیسیز ہے، دوسرے ملک میں مداخلت کرنا، دوسرے ملک کو تشکیل اور پیش رفت سے روکنا، بالخصوص ایران ٹارگیٹ کرنا، ہر وقت ٹارگیٹ کرنا، جب سے انقلاب آیا ہے تب سے بڑی ہارش سینکشنز، پابندیاں، اقتصادی پابندیاں لگا، لیکن بالآخر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پابندیوں کا نتیجہ کچھ نہیں حاصل ہوا امریکہ کو، بلکہ ایران نے مزاحمت کے ذریعے اپنی راہیں بہت اچھی نکالی اور دن بدن اچھی نکالے، اور ڈالر کو ایران بہت ہی ہوشیاری سے ٹیچ کر رہا ہے اور اس علاقے کے ممالک ٹیچ کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں یہ انڈونیشیا کے دورے میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دونوں اب نیشنل کرنسیز میں اپنے کیا کہتے ہیں اپنے معاملات کریں گے، نیشنل کرنسیز میں ایک دوسرے کو پیمنٹ کریں گے۔ یہ ڈالر کے لیے بہت ہی، جو امریکہ نے جو ڈالر پہ مونوپولی جمع رکھی تھی وہ ٹوٹ رہی ہے۔ یہ رائفی صاحب کی ایک تو ریجنل کنٹریز میں تفاہم میں باہمی کے ذریعہ وہ ہے کہ پیش رفت و ترقی کا جو فلسفہ دیا ہے، دوسری بات یہ کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو جو اہمیت دی ہے اور ان کی جو مشکلات کو انہوں نے باور کرایا ہے خطے کے ممالک کو، پڑوس کے ہمسایہ ممالک کو، کہ اگر ہم خطے میں اور اس سے میوچل کوآپریشن کے ذریعہ تفاہم میں باہمی اور تعامل باہمی یعنی تعاون باہمی کے ذریعے اگر ہم ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے تو امریکہ کی تسلط پسندی بھی ختم ہو جائے گی، امریکہ کے دوسرے جو ہمارے جو خطے کے جو اقوام ہیں ان میں اس کی مداخلت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا, اور امریکہ روز بروز جس طرح سے الگ تھلگ ہو رہا ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہو جائے گا, آئسولیشن کا شکار ہو جائے گا. الٹا ہوگا, امریکہ نے ایران کو کوشش کی تھی آئسولیٹ کرنے کی دوسرے اپنے ہمسائے ممالک سے, یہاں تک کہ عرب ممالک سے. آپ دیکھا تھا کہ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات, بہت سارے عرب امارات کو ان کو ڈرا کر کے کہ بھائی آپ کے یہاں تو ایک ایسا نظام ہے جو شاہی نظام ہے اور ایران کا انقلاب آیا ہے ایک شہنشاہیت کے خلاف, لہذا ایران آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسرائیل سے دوستی کرنا آپ کے لیے آپ کے حق میں بہتر ہے اور آپ کے حق میں آپ کے مفاد کا تحفظ دیتا ہے. لیکن اس لیے نارملائزیشن کا پروسیس, وہ نارملائزیشن کا پروسیس کہا گیا وہ بالکل ہی ناکام ہو گیا, اور اس وقت رئیسی صاحب کی ڈیٹنٹی یعنی مصالحت کی پالیسی, تفاہم میں بانی پالیسی جو جا رہی ہے اس قدر کامیاب اور اس قدر اس کے اب علاقے کے ممالک سمجھ گئے ہیں کہ اب سوائے اس پالیسی کے علاوہ کہ خطے کے ممالک آپس میں ایک دوسرے سے یعنی کہ تعاون کرے ہر معاملے میں اقتصادی, چانچہ خود انڈیشیا میں جیسا کہ آپ نے ہمارے فاضل ممالک کے ادارہ معاہدے ہوئے ہیں, اور تو یہ مختلف معاملے. پھر یہ کہ یہ دونوں ممالک کے صدر نے کیونکہ انڈونیشیا آپ جانتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے,
جی جی,
اور ان کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر دینی حس بھی ہے, دینی یعنی کہ وہ دینی ذوق بھی رکھتے ہیں, اسلام کو چاہتے ہیں. یوں تو سبھی اسلامی ممالک میں امان اسلام کو چاہتے ہیں, لیکن وہاں بھی اسلام کو بہت چاہتے ہیں. چنانچہ ایران سے جو ان کی ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا, ایک محسوس کیا ہے. چنانچہ اس سے پہلے احمدی نژاد نے دورہ کیا تھا, اس وقت بھی انہوں نے
بہت شکریہ ناظرین. اسلامی جمہوری ایران کی یہ سفارتی کامیابی ہی ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے مغربی ایشیا میں تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہوئے, اور پھر اب ایران نے جس طریقے سے جنوب مشرق ایشیا کی جانب قدم بڑھائے, اور جس طریقے سے ایران کی اس پالیسی کا جنوب مشرق ایشیا کے ملکوں اور خاص طور پر انڈونیشیا جیسے ملکوں میں اور ملیشیا جیسے ملکوں میں اور ویتنام کے بارے میں بھی کہہ لیں کہ ابھی بھی تازہ اعلیٰ عہدیداروں سے ایران کے عہدیداروں کی ملاقات ہوئی ہے, تو جو تعلقات بڑھ رہے ہیں تو اس سے امریکہ اور اس کے حواریوں کی یہ مذموم نیت بالکل دھری کی دھری رہے گی کہ ایران کو الگ تھلگ کیا جائے. ایران آج سفارتی میدان میں اپنا قد اور علم اونچا کیے ہوئے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز, داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز. میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی,
بھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہے طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا, قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ طور کی 22-24 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ.
اور ہم جس طرح کے میوے یا گوشت وہ چاہیں گے اس سے بڑھ کر ان کی امداد کریں گے, وہ آپس میں جام شراب پر جھگڑا کریں گے لیکن وہاں کوئی لغویت اور گناہ نہیں ہوگا, اور ان کے گرد ان کی خدمت کے لیے وہ نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے جو پوشیدہ اور محتاط موتیوں جیسے حسین و جمیل ہوں گے.
سامن, گزشتہ پروگرام میں اہل بہشت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہوا تھا, اب ان آیات کریمہ میں ان کے بعض کھانے اور پینے والی چیزوں کی جانب اشارہ ہوا ہے. ارشاد احادیت ہوتا ہے. جنت میں انواع اقسام کے پھل موجود ہوں گے, اور اہل بہشت کے دل میں جس پھل کو بھی کھانے کی خواہش ہوگی وہ ان کے لیے آمادہ اور ان کے اختیار میں ہوگا. دنیا کے برخلاف, کیونکہ دنیا میں ہر پھل اپنے خاص موسم اور خاص علاقے میں پیدا ہوتا ہے اور اسی علاقے میں اس کے پھلنے کے شرائط موجود ہوتے ہیں, بہشت میں طرح طرح کے پھلوں کے علاوہ مختلف اقسام کے پروٹینز بھی موجود ہوں گے, جیسے پرندوں کے گوشت, دریا کی مچھلیاں اور صحرا میں رہنے والے چوپائے. اور اہل بہشت جو بھی ارادہ کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے، وہ ان کے اختیار میں ہوگا اور کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ بھی فطری بات ہے کہ جہاں پر بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی وہاں پر پینے والی اشیاء کا ہونا بھی لازمی ہے۔ جنت میں ایسے شراب بھی موجود ہوں گے جسے اہل بہشت ایک دوسرے کو دیں گے اور اس کو پینے کے بعد بہترین لذتیں حاصل کریں گے، اور اس میں دنیاوی شراب کی طرح نقصانات نہیں ہوں گے کہ جو بےہودہ مستی طاری کر دیتی ہے اور انسان کو گناہ اور برے امور کے انجام دہی کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ جنت کے خوبصورت خدمت کرنے والے بھی اہل بہشت کی مہمان نوازی کے لیے ہمیشہ آمادہ رہیں گے، اور جو کچھ بھی اہل بہشت طلب کریں گے وہ بغیر کسی کمی و زیادتی کے فوراً ان کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی کمی کا احساس نہ ہو سکے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنت کے کھانے اور پینے کی چیزیں انواع و اقسام اور اہل بہشت کی خواہش و آرزو کے مطابق ہوں گی، تاکہ وہاں کھانے پینے کی تمام چیزوں کو پورے شوق اور رغبت کے ساتھ تناول کریں اور کوئی بھی چیز انہیں ملال و رنج نہیں پہنچائیں گی۔ جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو لغویات اور برے امور انجام دینے سے محفوظ رکھتے ہیں وہ قیامت میں ایسی بہشت میں داخل ہوں گے جس کی تعریف و توصیف ممکن نہیں ہے۔ بہشتی شراب میں دنیا کے شراب کی طرح نقصانات نہیں پائے جاتے، اور نہ ہی اس شراب میں موج و مستی ہوگی، اور نہ لغویات، اور نہ ہی انسانوں کو برے کاموں کی طرف راغب کرے گی، اور نہ ہی گناہ سے آلودہ کرے گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ طور کی 25-28 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے:
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ
الرحیم۔ اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال جواب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرتے تھے، تو خدا نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کی مسموم ہوا سے بچا لیا، ہم اس سے پہلے بھی اسی سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔
سامعین، سائے کریمہ میں اہل بہشت کی گفتگو کی جانب اشارہ ہوا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے: اہل بہشت ایک دوسرے سے اپنے گزشتہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا نیک امور انجام دیے ہیں جس کی بنا پر پروردگار عالم انہیں بہشت جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اہم ترین جواب جس سوال کا دیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ شفقت و محبت اور دل سوزی ان کی اپنے گھرانے کے بارے میں ہے۔ یہ لوگ اپنے والدین، شریک حیات اور اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دیتے آئے ہیں اور اس راہ میں ہر طرح کی تلاش و کوشش کی ہے تاکہ یہ لوگ حق کے راستے سے منحرف نہ ہوں۔ ان لوگوں نے نہ یہ کہ اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے بلکہ بچوں کی تربیت اور پرورش میں بھی سخت تلاش و کوشش کی ہے تاکہ یہ لوگ بھی مومن اور صالح رہیں۔ فطری سی بات ہے کہ اس توجہ اور دل سوزی پر خداوند عالم کا لطف و کرم شامل رہا ہے، اور اسی لطف و کرم کی بنیاد پر ان کے گھر کے افراد جنت میں ان کے ہمراہ ہوں گے اور سب کے سب دوزخ کی آگ سے نجات پائیں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنت و جہنم خود ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ دنیا میں ہمارے اعمال و رفتار قیامت میں ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک تک پہنچاتے ہیں۔ گھرانے کے بارے میں توجہ اور دل سوزی بچوں کی صحیح تربیت پر منتج ہوتی ہے، اور یہ جنت کی کلید ہے۔ یہی دل سوزی انسان اور اس کے بچوں کو اہل بہشت کی صفوں میں شامل کرتی ہیں۔ اہل بہشت بہشت کو خداوند عالم کی جانب سے بہت بڑا تحفہ قرار دیتے ہیں، نہ کہ اپنے مختصر اعمال کا نتیجہ، جس کا خداوند عالم کی لامت نہ ہی نعمتوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔
سامعین، آئیے اب سورہ طور کی 29-31 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے:
فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين۔
اے پیغمبر، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، خدا کے فضل سے آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔
سامن، گزشتہ آیتوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، اور اب ان آیتوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے پیغمبر، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اور انہیں قیامت کی یاد دہانی بھی کراتے رہیں تاکہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مست و مگن ہو کر آخرت کو بھول نہ جائیں۔ البتہ مشرکین ان مطالب کو سننے کی بنا پر آپ کو کاہن اور مجنون کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو کاہنوں کی طرح آئندہ کے بارے میں پیشنگوئی بھی کرتے ہیں اور آئندہ رونما ہونے والی باتیں بھی بیان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو غیب کی باتوں سے باخبر کریں۔ اسی بنا پر یہ جنات سے بھی مرتبط ہیں اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بھی انہی سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، جبکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر جو آئندہ کی باتوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں وہ میری جانب سے نازل ہونے والی وحی اور نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے، وہ کاہن اور جنات میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اہل شعر و شاعر میں سے ہیں، بلکہ ان کا کلام خدا کا کلام ہے، نہ کہ ان کے ذاتی افکار و خیالات، کہ جو ان کے جانے کے بعد ختم ہو جائے اور کاہن اور شاعر کی باتیں اس کی جگہ لے لیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے مخالفین ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتے تھے کہ ان پر ناروا باتیں جیسے کاہن و شاعر اور مجنون منسوب کر کے عوام کو ان کی اطراف سے دور کر دیں۔ دشمنان اسلام ہمیشہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا، لیکن خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ روشن و منور رہے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف اس قدر سازشیں ہونے کے باوجود اسلام پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور لوگ جوق در جوق اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے ہماری اس وقت کی نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 4 خرداد، 5 ذی قعدہ اور 25 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ چار خرداد کو اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم استقامت دیسفول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دیسفول ایران کا ایک جنوبی شہر ہے۔ 4 خرداد کو یوم استقامت دیسفول قرار دیے جانے کی وجہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی حکومت کے میزائل حملوں کے مقابل دیسفول کے عوام کی استقامت ہے۔ مسلط کردہ جنگ کے دوران یہ شہر بارہا عراق کی آمرانہ صدام حکومت کے وسیع میزائل حملوں کا نشانہ بنا تھا۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں ہی دیسفول پر 200 سے زیادہ میزائل حملے اور 20,000 بار فائرنگ کی گئی۔ اس سب کے باوجود دیسفول کے عوام نے دشمن افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس شہر میں نماز جمعہ ہر ہفتے قائم ہوتی تھی، جس میں بڑی تعداد میں عوام اور جانباز سپاہی شرکت کرتے تھے۔ پانچ ذی قعدہ سن 664 ہجری قمری کو معروف فقیہ، محدث، مورخ اور ادیب رضی الدین علی بن موسیٰ المعروف سید ابن طاووس کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی اپنے وطن میں گزاری اور مختلف دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول رہے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کا خاص و عام میں شہرا تھا۔ اپنے زہد ہی کی بنا پر آپ نے بادشاہوں کے درباروں میں عہدوں کو ٹھکرا دیا۔ سید ابن طاووس کے معاصر علماء ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ آپ نے علم کلام، اخلاق، فقہ اور حدیث میں کتابیں چھوڑی ہیں۔ ان کی اہم ترین تصنیفات میں الملاہم والفتن اور اللہوف، جو یوم عاشورہ کے واقعات کے بارے میں خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پچیس مئی سن 1360 عیسوی کو فرانسیسی بحری سیاحوں نے خلیج گنی کو دریافت کیا۔ یہ علاقہ بر اعظم افریقہ کے مغرب میں اور بحر اقیانوس کے کنارے پر واقع ہے۔ خلیج گنی کے دریافت ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد فرانسیسیوں نے افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس سرزمین پر، جس کا نام بعد میں گنی رکھا گیا، قبضہ کر لیا۔ گنی نے ایک طویل جد و جہد کے بعد سن 1958 میں آزادی حاصل کی۔ اس ملک کا رقبہ 245,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کی سرحدیں سنگال، گنی بساؤ، مالی، آئیوری کوسٹ، لائبیریا اور سیرا لیون سے ملتی ہیں۔ اس کا دارالحکومت کوناکری ہے۔ پچیس مئی سن 1802 عیسوی کو امریکہ کے مشہور ادیب، مصنف اور مفکر رالف والڈو ایمرسن بوسٹن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن اور لڑکپن کا دور یتیمی کے صدمے، غربت کی مشکلات اور تنگ دستی میں گزارا۔ ایمرسن نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ شروع میں وہ پادری بنے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس پیشے کو چھوڑ دیا اور تاریخ اور فلسفے کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد وہ ادبی کتابوں کی تصنیف اور ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ نیز کونکورڈ شہر گئے، جہاں انہوں نے علمی ترقی کے مدارج طے کیے۔ رالف والڈو ایمرسن کی شہرت کچھ عرصے کے بعد اتنی زیادہ ہو گئی کہ کونکورڈ کے فلسفی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ مادی فلسفے کے مخالف تھے اور عالم فطرت کو عالم معنوی و روحانی کا مظہر قرار دیتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ خدا حقیقت مطلق ہے اور عالم ہستی سے جدا نہیں ہے۔ رالف والڈو ایمرسن نے اپنے اشعار، فلسفیانہ نگارشات اور قومی نظریات سے ایک ایسی تحریک کی تشکیل کی جس کو امریکی نشت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے امریکی مصنف ہیں جو ایرانی ادب سے آشنا ہوئے اور ایرانی ادب اور حافظ، مولوی، خیام اور سعدی جیسے عظیم ایرانی شاعروں کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا۔ پچیس مئی سن 1946 عیسوی کو اردن نے خود مختاری حاصل کی۔ اردن سن 1918 تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لیگ آف نیشنز نے دریائے اردن کی مشرقی سرزمین کی سرپرستی برطانیہ کے حوالے کر دی اور حسین شریف مکہ کے بیٹے امیر عبداللہ کو اس کی حکمرانی سونپ دی۔ آخر کار 1946 میں اردن پر برطانیہ کی سرپرستی کا خاتمہ اور اردن میں ہاشمی بادشاہت کا آغاز ہو گیا۔ اردن کا رقبہ 92,300 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک مشرق وسطی میں واقع ہے اور عراق، شام، مقبوضہ فلسطین اور سعودی عرب اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ پچیس مئی سن 1968 عیسوی کو بر صغیر کے نامور صحافی الطاف حسین نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم ڈھاکہ یونیورسٹی سے مکمل کی اور پھر وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ الطاف حسین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے دہلی سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی ادارت کے فرائض 20 سال تک انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں انہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کا رکن نامزد کیا گیا۔ سن 1959 میں انہیں نمایاں خدمات پر ہلال قائد اعظم سے نوازا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد على وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فأعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.